آسنا تو ہے عزیزان گرامی، آج ملت مسلمہ جس حالت میں ہے، ہم جو ایک امام کے آنے کے امیدوار ہیں، کم از کم آسنا تو ہے۔ قرآن پر اعتبار ہے اور ہمیں اہل بیت پر اعتبار ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم بعد خوفہم امنا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں اور جن نے نیک عمل کیے ہیں کہ ان کو ضرور زمین پر اقتدار اعلیٰ دے گا، جس طرح ان سے پہلے والوں کو دیا، اور ان کے لیے اس دین کو طاقت دے گا جس کو اس نے اپنے لیے، جس کو ان کے لیے پسند کر لیا، جس کو ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اور ان کے خوف کو امن کے عالم سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سب کے سب میری عبادت کریں گے اور کوئی شے شرک نہ کرے گی یا کسی شے کے ذریعے شرک نہ کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس لمحے کے منتظر ہیں جب دنیا میں علم کی حکومت ہوگی اور ساری زمین اللہ کو سجدہ کرے گی اور کائنات عالم میں شرک کا وجود نہ ہوگا، زمین نور خدا سے جگمگانے لگے گی، اور اس وقت سارے اختلافات، سارے جھگڑے، سارے فساد، ساری خرابیاں مٹ جائیں گی، اور دنیا سمجھے گی کہ دامن اہل بیت چھوڑ کے اور قرآن سے الگ ہو کے اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ آج تو صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم ایک آسرے پر جی رہے ہیں اور ایک رابطے پر جی رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی کہنے والوں کے سمجھ میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، آپ سے تو خط و کتابت بھی ہوتی ہے، ہنسی کے مارے لوٹے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ تو خط بھی لکھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی، اس لیے لکھتے ہیں کہ جواب آتا ہے۔ جس کو جواب نہیں ملتا وہ کبھی خط نہیں لکھتا، اس کو جواب آتا ہے وہ خط لکھتا ہے۔ تو ان کا آپ تو پانی میں ڈال دیتے ہیں، جی ہاں، دریا ہے نا یا سمندر، یہ پاکیزگی کے مرکز ہے۔ دریا ہو یا سمندر، یہ پاکیزگی کے مرکز ہیں، دریا بھی اور سمندر بھی، تو ہم وہیں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کہ بھیجنا ہے خط صاحب آئے تطہیر کو، لہذا جہاں نجاست کا شبہ ہو وہ پیغمبر لے نہیں جا سکتا۔ میں نے جی پہنچ جاتا ہے، میں نے کہا جی ہاں پہنچ جاتا ہے، آپ گھبراہٹ میں کچھ بھولے ہوئے ہیں، موسیٰ کی ماں سے پوچھئے جس کو دریا میں ڈالا تھا ملا تھا۔ سلا زید محمد و یہاں تک بات پہنچ گئی. میں ایک منٹ کی آپ سے اجازت چاہوں گا اس لیے کہ دو ایک اعلان ہے جو میں بھولا ہوں وہ میں کر دوں. ایک تو خوشخبری ہے, اچھا اعلان ہے, اور وہ اچھا اعلان یہ ہے کہ لکھنؤ سے اور بنارس سے نجف کی ڈائریکٹ فلائٹ ہو گئی ہے, اور ہفتے میں 3 دن لکھنؤ سے نجف جائے گی فلائٹ, اور ہفتے میں 4 دن بنارس سے ڈائریکٹ فلائٹ جائے گی, اور 2013 سے یعنی اگلے جنوری 2013 سے بمبئی سے اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہفتے میں 5 دن ڈائریکٹ نجف جائے گی. ہوئی مجھ سے اور منسٹر آف سول ایویشن نے خود وعدہ کیا ہے, اور اس سلسلے میں شیعہ پرست اللہ بورڈ نے کوشش کی تھی, اور ہمارے بیٹے یاسو عباس میاں جو ہیں انہوں نے بہت سال 1.5 برس اس سلسلے میں بہت کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں وہ کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے, اور اس کامیابی میں ان کی خدمات کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ایک تو یہ اچھی خبر تھی. اب ایک بات ذرا سا مجھے مشورہ دینا ہے, اور وہ آپ کہیں گے بالکل الگ کی بات ہے, ریلیونٹ بات ہے, مگر میں کیا کروں, آپ لوگ سننے آتے ہیں تو سینکڑوں طرح کے خط آتے ہیں میرے پاس, سینکڑوں طرح کے لوگ آتے ہیں, یہ کہہ دیجئے, وہ کہہ دیجئے, وہ کہہ دیجئے. اب میں کیا کیا کہتا بیٹھوں اور سب کہوں تو مجلس کیا پڑھوں, یہ سب مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی خاص بات اگر ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہوں. وہ بات دیکھیے یہ ہے کہ یا تو شادی نہ کیا کیجیے, اور شادی کیجیے تو کر کے چھوڑنا یا کسی عورت کو ستانا یا کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو چھوڑ کے چلے جانا یا اس کو روٹی کپڑا نہ دینا یا اس کو تڑپانا, یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بہت ہی گڑبڑ بات ہے, اور اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, اور اس سے بدنصیبی پیدا ہوتی ہے, اس سے آدمی کے رزق میں تنگی آتی ہے, اور یہ بہت بری بات ہے. میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے, بچوں کو لے کے چلے گئے, اب وہ عورتیں بیچاری اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں, کوئی روٹی کپڑا نہیں دیتا, کوئی یہ نہیں کرتا, کوئی وہ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی منحوسیت کی باتیں ہیں, نحوست کی باتیں ہیں, اور اس سے خدا رسول اہل بیت سب بہت ناخوش ہوتے ہیں. آپ لوگ مومنین ہیں, آپ کے اندر وہ چیزیں ہونا چاہیے ہیں کہ جس کو دیکھ کے دنیا سبق لے اور دنیا آپ سے سیکھے, بجائے اس کے کہ 4 آدمی مل کے سمجھا رہے ہیں اور 4 محلے والے برا کہہ رہے ہیں اور اس کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی شکایتیں میرے پاس آتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے سوچا کہ میں ایک دن مجلس میں اس چیز کو کہہ دوں گا کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی صورت سے مناسب نہیں ہیں, اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ عقد کیا ہے تو اس کا ساتھ دیجئے, اس کو اس کے پاس پہنچیے, اس کی مدد کیجئے. یہ کیا بات ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے ادھر سے ادھر نکل جائیں, غائب ہو جائیں, فلا ہو جائیں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. بہرحال یہ میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ اس کو قبول کریں تو بہتر ہے. ایک بزرگ کی حیثیت سے مجھے میں اس عمر کی اس منزل میں ہوں کہ آپ مشورہ دے سکتا ہوں. ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی بات جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ قرآن و اہل بیت, قرآن قانون ہے اور اہل بیت اس قانون کی تشریح کرنے والے ہیں اور دنیا کو بتانے والے ہیں کہ اس قانون کا مطلب کیا ہے. اور عزیزان گرامی بس ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں آج اور بات کل آگے بڑھے گی کہ قانون تو ہوتا ہے ہر ملک میں. دنیا میں جتنے ملک ہیں اس وقت ہر ایک کے پاس قانون ہے, اور قانون کے پڑھنے میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے. آپ قانون کی ڈگری حاصل کیجئے, ایل ایل بی کیجئے, ایل ایل ایم کیجئے, ایل ایل ڈی کیجئے, جتنا چاہے پڑھ لیجئے, پوری لائبریری جمع کر لیجئے, جو چاہے کیجئے پڑھیے, آپ کو پڑھنے سے بھی کوئی نہیں روکے گا. لیکن قانون میں فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا. دیکھیے سمجھ لیجئے, آپ مشورہ دے سکتے ہیں, فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ وہی کرے گا جس نے قانون بنایا ہے. بس یہ بات آج سنا دوں آپ کو اور اس کے بعد بات تمام ہو جائے, پھر کل آگے بڑھے گا. فیصلہ وہی کرے گا جس نے قانون بنایا ہے. قانون ہے دنیا میں, ہندوستان میں قانون ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے قانون پڑھنے کے اوپر. بہت سے وکیل آپ کو ملیں گے انہیں قانون پڑھے, لیکن وکیل صاحب مشورہ دے سکتے, وکیل صاحب فیصلہ نہیں دے سکتے. فیصلہ دے گا جج. وکیل آپ کے اختیار میں ہے, جس کو چاہیں آپ اپنا وکیل بنا کے کیس لڑیں, لیکن جج آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ جج بنا کے بٹھا دیں. جج ہمیشہ سرکار اپوائنٹ کرتی ہے. جس کا قانون ہوتا ہے جج وہ اپوائنٹ کرتا ہے. دیکھیے میرے سامنے مجلس میں اکثریت جوانوں اور بچوں کی ہے, لیکن کچھ چند بزرگ لوگ بھی ہیں. جب تک ہندوستان انگریزوں کے پاس تھا, یعنی 1947 تک, جب تک جج جو تھے وہ وہاں سے آتے تھے, انگریز ججوں کو اپوائنٹ کرتے تھے. ہائی کورٹ کے جج ہوں یا سپریم کورٹ کے جج ہوں یا چیف جسٹس ہو یا جو بھی جج ہوتے تھے ہندوستان میں, ان کو مقرر انگریز کرتے تھے. ہندوستانیوں کو حق نہیں تھا جج مقرر کرنے کا, اس لیے کہ ہندوستانی غلام تھے اور انگریز آقا تھے. قانون وہاں بنتا تھا, جج وہ مقرر کرتے تھے. سمجھے آپ؟ جس دن سے ہندوستان آزاد ہو گیا اس دن سے ہندوستان کا جج ہندوستان میں مقرر ہوتا ہے. اب ہائی کورٹ کے ججز بھی یہیں مقرر ہوتے ہیں, لوور کورٹ کے ججز بھی یہیں بنتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز بھی یہیں بنتے ہیں, چیف جسٹس بھی یہیں بنتا ہے. یہیں گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ اپنے جج بناتی ہے, امریکن گورنمنٹ اپنے جج بناتی ہے, برٹش گورنمنٹ اپنے جج بناتی ہے, فرانس کی گورنمنٹ اپنے جج بناتی ہے. مطلب جہاں کا ہوتا ہے قانون وہاں جج بنتا ہے, جو قانون بناتا ہے وہ جج بناتا ہے. اچھا فیصلہ وہی کرتا ہے. ذرا سمجھیے گا اس معاملے کو. فیصلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, فیصلہ وہی کرتا ہے جس کو سرکار نے اپوائنٹ کیا ہے. فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, مشورہ دے سکتے ہیں, کورٹ میں جا کے بحث کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ اس کا ہوگا. اچھا قانون ہمیں معلوم ہے مگر قانون پر عمل درآمد کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب کہیں گے آپ کیا قانون کی پابندی تو ہمیں کرنا ہے مگر قانون کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. ہندوستان کا مشہور قانون ہے کہ قتل عمد کی سزا موت ہے. جو کوئی کسی کو جان بوجھ کے مار ڈالے اس کی سزا موت. ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان بوجھ کے بے خدا مار ڈالا. ہم نے اپنے آدمیوں سے اس کو پکڑوایا اور سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا اس میں پھانسی دلوا دی. اس لیے کہ قانون میں لکھا ہے کہ قتل عمد کی سزا موت ہے. ہم نے قانون پر عمل کر لیا. ذرا دیر میں پولیس آ گئی. ہم کہیے کس نے پھانسی دی اس کو؟ ہم نے کہا ہم نے. ہم سمجھیے انعام دیں گے کچھ. ہم نے کہا ہم نے. کہنے لگے اچھا آپ نے. آئیے سرکاری گاڑی کھڑی ہے تشریف لے چلیے. تشریف لائیے بسم اللہ. چچی ہم نے تو قانون پر عمل کیا ہے اب ہم ہی کو پکڑے لے جا رہے ہیں. ان کا آپ ہوتے کون تھے عمل کرنے والے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ پولیس میں رپورٹ کریں. پولیس کو لے جاتی گرفتار کرتی اس کا کیس چلتا اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا. پھر جس جج کو گورنمنٹ نے اتھرائز کیا تھا موت کی سزا لکھنے کا جب وہ لکھتا تو پھانسی ہوتی ٹھیک ہے وہ ٹھیک تھی لیکن آپ کون پھانسی دینے والے؟ معلومہ قانون ہے مگر ہم قانون پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ الٹی سزا پا جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر موقع پر تم علی 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 کیا کرتے ہو اور انہوں نے بھی تو اچھے اچھے کام کیے ہیں. ضرور کیے ہوں گے ہوتے کون تھے؟ گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ قانون جو بناتا ہے جج بھی وہی مقرر کرتا ہے اور اسی کا فیصلہ جو ہے وہ حق ہوتا ہے. ورنہ ہم آپ اگر فیصلے کر لیں تو ان فیصلوں کی قدر و قیمت نہیں. تو اب یہ اسلام جو قانون ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اگر ہم نے بنایا ہے تو رہبر بھی ہم ہی بنائیں گے اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو رہبر بھی اللہ بنائے گا. اب یہ آپ کے فیصلہ کرنے کی بات ہے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ قانون جو بنا ہے یہ کس نے بنایا ہے. اس لیے کہ قانون کی کتاب تو موجود ہے. قانون کی کتاب تو ہمارے درمیان موجود ہے جس کا نام ہے قرآن پاک، اسی میں سب قانون لکھے ہیں، اور اس کے بعد جو قانون ہے وہ سیرت رسول ہے، اس کے بعد جو ہے قرآن کو اگر واضح طریقے سمجھ میں نہیں آتا کہیں پر تو سیرت رسول کے ذریعے سمجھیے۔ تو رسول کو کس نے بھیجا اور قرآن کس نے بھیجا؟ تو رسول بھی اسی نے اپائنٹ کیا، الذي بعث في الأمين رسولا منهم، رسول بھی اسی نے بھیجا اور قرآن بھی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، قرآن بھی اسی نے نازل کیا، تو رسول بھی اسی کا بھیجا ہوا، قرآن بھی اسی کا نازل کیا ہوا۔ تو جب اسی کا ہے تو رہبر کا سلیکشن ہم تک کیسے آ جائے گا؟ اسلامی مسئلے میں فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوں گے؟ رہبر کا سلیکشن بھی تو وہی کرے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول آ گئے قرآن آ گیا۔ اب جب رسول کے جانے کا وقت آیا اور یہ ہوا کہ اب رہبری کون کرے گا، تو رہبر کے سلیکشن کے لیے آرڈر آیا کہ پہنچا دیجئے وہ بات۔ اگر نہیں پہنچائی تو کچھ پہنچایا ہی نہیں، یعنی بات کے لیے اگر سلیکشن نہیں ہوا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے پہنچا دی، انہوں نے پہنچا دی تو انہوں نے آیت بھیجی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کامل کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب جب دین کامل ہو گیا تو اب جو کچھ بھی بعد میں ہو وہ داخل دین نہیں ہے، وہ شخصی صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ شخصی معاملات ہیں، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اب حکومتیں بنے یا بادشاہتیں قائم ہوں یا اقتدار ملیں لوگوں کو، اس سے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حکومت نے یہ چاہا کہ اسلام کو بگاڑ دے تو وہی اٹھا جو اللہ کی طرف سے نمائندہ تھا۔ پوری دنیا میں ایک آدمی کا اٹھنا کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ حسین کو دنیا کیا سمجھتی ہے؟ عزیزان گرامی، دنیا میں ابھی ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا، انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، کہیں گے دنیا میں ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں ظالم و مظلوم کے، تو اس رخ سے آپ کربلا کو کس اینگل سے دیکھتے؟ تو میں نے کہا کربلا کا کمپیریزن آپ دوسری جگہوں سے نہ کیجیے، یہ ابھی کل ہی کی بات ہے، کل ہی میں نے کہا، میں نے کہا کربلا کا کمپیریزن آپ دوسرے لوگوں سے نہ کیجیے، اس لیے کہ جھگڑے جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ قوموں قوموں کے بیچ میں ہیں، ملکوں ملکوں کے بیچ میں ہے، ایک ملک ادھر ہے ایک ملک ادھر ہے، ایک نشان ادھر ہے ایک نشان ادھر ہے۔ کربلا والا جھگڑا جو تھا وہ قوموں قوموں ملکوں ملکوں کے بیچ میں نہیں تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ ایک انڈیویجول سے تھا۔ قوموں والا معاملہ نہیں تھا کہ مکہ مدینہ ایک طرف ہو شام ایک طرف ہو، یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک حسین تھے جن سے یزید کا مقابلہ تھا، وہ ایک انفرادی شخصیت اور اس کے مقابلے میں وہ حکومت جو اپنے وقت کے معلومہ دنیا کی 60% سے زیادہ وہ پھیلی ہوئی، اتنی بڑی حکومت ایک آدمی سے جھگڑا کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آدمی نے اس کو ایسی شکست سے فاش دی کہ دنیا میں جتنے ہارے ہیں حسین سے پہلے بھی اور حسین کے واقعے کے بعد بھی، سب کے نام تاریخ سے غائب ہو گئے یا تاریخ کے اندر دب کے رہ گئے، لیکن یزید کی شکست کا نام آج تک دنیا میں موجود ہے، اور حسین کے نام پر کروڑوں انسان ہر روز و ہر وقت جمع ہے عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ حضران گرامی، آج محرم کی تیسری تاریخ، یہ چوتھی رات ہے ایام اضحیٰ کی، محرم تمام ہو رہا ہے، ایام اضحیٰ آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں، حسین کے رونے والے، حسین کے سوگوار ان تاریخوں میں حسین کے ناصروں کا ماتم کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حسین کے چاہنے والے مسلم ابن اوسجا خضاب خرید رہے تھے دکان سے، راستے میں حبیب سے ملاقات ہو گئی، ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا حالات کی وجہ سے، لوگوں سے گھر میں رہتے تھے، اس لیے کہ پورا کوفہ باغی تھا، کہیں اپنا والا مل جاتا تھا تو بات کر لیتے، چونکہ حبیب اپنے والے تھے اس لیے بات کر لی۔ کیا بڑے انتظامات ہو رہے ہیں، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ لڑائی وڑائی ہونے والی ہے کہیں، کیا ہے؟ کہاں، تمہیں نہیں معلوم؟ کہا میں گھر ہی سے نہیں نکلتا، مجھے معلوم کیا ہو؟ کہا حسین ابن علی سے لڑائی کی تیاری ہے، یہ حسین سے لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہا ہاں، خضاب لیے ویسے ہاتھ میں پھینکا ہی پھینک دیا، کہا لگ چکا ہوا سب خضاب، ابھی داڑھی پر خون کا خضاب لگے گا، اب خون کا خضاب لگے گا، اب کوئی خضاب اور نہیں لگے گا۔ گھر میں آئے، پتہ لگایا، بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، میں کتاب میں پڑھا نہیں ہے مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ بیوی بیٹے کو اس لیے لیا کہ جاتے وقت شبہ نہ ہو کہ حسین کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی بیٹے کو لے کے کوئی لڑنے نہیں جاتا ہے۔ بہرحال بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، چھوٹا سا قافلہ بنا کے چل پڑے، اور کسی نہ کسی صورت سے حسین تک پہنچ گئے۔ حسین تک پہنچ گئے، تاریخ بتاتی ہے عاشورے کے دن جب لڑائی گرم ہوئی اور میدان جنگ میں زبردست جنگ شروع ہوئی، تو مسلم ابن اوسجا بڑی شان سے لڑے، کافی ضعیف تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی لڑائی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اس طرح لڑ رہے تھے کہ نیزے سے بھی لگتے تھے اور تلوار سے بھی لگتے تھے، جب دشمن قریب آ جاتا تھا تو تلوار نکال کے لگتے تھے، جب دشمن چھٹک کے دور بھاگ جاتا تھا تو نیزہ نکال کے حملہ کرتے تھے۔ بڑی شان سے لڑے، لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زخموں سے چور ہو کے گرے اور آواز دی تو حسین بھی پہنچے، حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے، سرحانے جا کے بیٹھ گئے، حسین سرحانے بیٹھے، حبیب سامنے بیٹھے، اب سانس ٹوٹ رہی ہے کہ حبیب نے کہا کہ مسلم جا رہے ہو تو جاؤ مگر جو دل میں تمنا ہے کہتے جاؤ. تو کانپتا ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا کہا ان کے لیے وصیت کرتا ہوں ان کا خیال رکھنا. کہا مسلم آرام سے جاؤ جب تک زندہ ہوں جب تک آج نہیں آنے دوں گا. میں کہوں گا اے حسین کے لیے وصیت کرنے والے آخر عاشور کو آؤ.